تیار کردہ علمی کیسٹ گھر کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں. علمی کیسٹ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد پڈلبی ایریا کراچی. فون نمبر 6370813.
نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، حدیث ہے جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. وہ روایت فرماتی ہیں کہ حضور نبی کریم سرورد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تکلفوا من العمل ما تطیقون فإن اللہ لا یمل حتی تملوا. ترجمہ حدیث کا یہ ہے کہ عمل میں اتنا ہی بوجھ اٹھاؤ جتنی تمہاری طاقت ہے، اس لیے کہ اللہ تعالی جزا دینے سے، ثواب دینے سے نہیں اکتاتے، یہاں تک کہ تم ہی عمل کرنے سے اکتا جاؤ. اس میں حضور نبی کریم سرورد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہدایت عطا فرمائی کہ ہر انسان کو عبادت کا عمل اتنا کرنا چاہیے جتنی اس کی طاقت ہے. اللہ تبارک و تعالی جزا دینے والے ہیں، ثواب عطا فرمانے والے ہیں. تو اس واسطے اتنا ہی عمل اختیار کرو جتنے تمہاری طاقت کے مطابق ہے، اور طاقت میں داخل ہے انسان کے حالات بھی. ایک تو ہے جسمانی طاقت کہ بھائی اتنا عمل کرو جتنی تمہارے جسم میں طاقت ہے، اور ایک ہے حالات کی طاقت رشتہ دار، یعنی تمہارے حالات، تمہاری مصروفیات، تمہارے ماحول کے لحاظ سے جتنی تمہیں استطاعت ہے اتنا عمل کرو، اور زیادہ زبردستی کر کے کرو گے تو اندیشہ ہے کہ کسی وقت گر پڑو گے. یہ سمجھ لو کہ اس سے سمجھ لینا چاہیے کہ اس سے مراد ہے نفلی عبادت. نفلی عبادتیں انجام دینے میں اس بات کو لحاظ رکھا جائے کہ آدمی اتنی ہی نفلی عبادتوں کا معمول بنائے جس کو نبھا سکے. زیادہ کا معمول بنا دیا جوش میں آ کر، اور پھر اس کے اوپر پابندی نہ ہو سکی تو اس سے اتنا فائدہ نہیں جتنا اس بات سے فائدہ ہے کہ آدمی تھوڑا معمول بنائے لیکن اس کو پابندی سے نبھائے. فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ثواب دینے سے نہیں اکتاتے. یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ زیادہ طاقت سے زیادہ مت کرو، تو اللہ تبارک و تعالی ثواب دینے سے نہیں اکتاتے، لیکن اگر تم نے طاقت سے زیادہ شروع کر دیا تو کسی وقت خود ہی اٹھا کے چھوڑ بیٹھو گے, اور اٹھا کے چھوڑ بیٹھو گے تو اس کے بعد اندیشہ ہے کہ اور زیادہ کوتاہی نہ ہو جائے. جوش میں آ کے فرض کرو کسی بزرگ کے حالات سن لیے, ہمارے حضرت والا کرم صلی اللہ تعالیٰ صلی اللہ تعالیٰ ان کے درجات پر فرمایا کرتے تھے کہ بزرگوں کے حالات جو مزدور ہوتے ہیں, کہ فلاں صاحب رات کو اتنی عبادت کرتے تھے, فلاں صاحب اتنے روزے رکھتے تھے, فلاں صاحب اتنی تلاوت کیا کرتے تھے, بڑے بڑے اولیاء کرام کے حالات پڑھتے ہیں. تو اب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں منقول ہے اور صحیح روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ جا رہے تھے تو کسی بوڑھی خاتون نے ان کو دیکھ کر یہ کہہ دیا کہ یہ وہ شخص ہے جو عشاء کی وضو سے فجر کی نماز پڑھتا ہے, یعنی ساری رات تہجد پڑھتے رہتے ہیں اور عشاء کی وضو جو کرتے ہیں وہی پر فجر تک برقرار رکھتے ہیں, فجر کی نماز بھی اسے پڑھتے ہیں. اس وقت تک امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایسا معمول تھا نہیں, جب اس عورت نے یہ بات کہی, تہجد پڑھتے تھے لیکن جیسے اور لوگ پڑھتے ہیں اس طریقے سے تہجد کی نماز بھی پڑھا کرتے تھے, لیکن یہ معمول نہیں تھا کہ عشاء کی نماز سے عشاء کی وضو سے فجر پڑھیں, ساری رات کھڑے رہیں. لیکن جب اس خاتون سے کے منہ سے یہ جملہ سنا کہ یہ وہ شخص ہے جو عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتا ہے, غیرت آ گئی کہ ایک مومن خاتون میرے بارے میں یہ رائے رکھتی ہے, گمان رکھتی ہے کہ میں ساری رات اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہوں, تو بڑی غیرت کی بات ہے کہ میں اس کے گمان کو سچا نہ کروں. اس وقت سے عہد کر لیا کہ اب رات میں نہیں سوؤں گا اور عشاء کی وضو سے فجر ہی پڑھوں گا. چنانچہ اس کے بعد معمول جو بنایا ساری عمر نبھایا کہ عشاء کی نماز پڑھ, عشاء کی وضو کرتے اور فجر کی نماز پڑھتے. اس سے اب یہ واقعہ کتاب میں مشہور ہے, تو آدمی جب پڑھتا ہے کہ بھئی اللہ کے بندے دیکھو ایسے ہوتے ہیں کہ انہوں نے ایک خاتون کو کہتے ہوئے سن لیا, غیرت آ گئی ساری رات, پھر اس کے بعد ساری عمر عبادت اسی طرح کرتے رہے. عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں پہلے بھی سنایا آپ کو کہ رات کو کھڑے ہوتے تھے تو اس طرح کھڑے ہوتے تھے جیسے کہ ایک لکڑی کھڑی ہوئی ہے بے حس و حرکت. اس طرح بزرگوں کو بتانے کتنے واقعات مذکور ہیں اور یہ ہم سنتے رہتے ہیں. تو ہمارے حضرت والا حضرت اکثر صاحب صلی اللہ تعالیٰ صلی اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے, فرمایا کرتے یہ واقعات جو ہیں بزرگوں کے, یہ کوئی آدمی جوش میں آ کر یہ سوچے کہ بھائی یہ میں فلاں بزرگ کے واقعہ پڑھا ہے تو کل سے میں بھی یہی کروں گا, تو اپنے حالات کو دیکھے بغیر, اپنی مصروفیات کو دیکھے بغیر, اپنی استطاعت کو دیکھے بغیر جوش میں آ کر فیصلہ کر لیا. تو ایک دو روز دو چار روز کر بیٹھا, اب اس کے بعد نہ نبھا سکا, تو نہ صرف یہ کہ پھر آگے وہ چھوٹ جائے گا معمول, بلکہ آگے ہمت ٹوٹ جائے گی, اور پھر جو تھوڑا بہت کیا کرتا تھا اس سے بھی جائے گا. اس واسطے ان بزرگوں کے ان واقعات کو یہ ضرور پڑھنا چاہیے اس سے عبرت حاصل کرنے کے لیے کہ بھائی وہ اگر اتنا کرتے تھے تو کم از کم ہم اتنا تو کر لیں. اس سے یہ عبرت حاصل کرو کہ اتنا وہ کرتے تھے تو کم از کم ہم اتنا تو کر لیں, لیکن بالکل نقل اتارنے کی اگر کوشش کی اور استطاعت اور حالات کو دیکھا نہیں تو اندیشہ ہے کہ کہیں الٹا نقصان میں نہ پڑ جائے, اور یہی باتیں ہوتی ہیں بزرگوں سے سیکھنے کی. محض کتاب پڑھ کر اور محض کسی کے حالات پڑھ کر آدمی فیصلہ کر بیٹھتا ہے, شیخ ہے شیخ کامل وہ بتاتا ہے کہ نہیں تیرے حالات کے مطابق نہیں. اللہ جل جلالہ اپنی رحمت سے جتنی نفل عبادت کی توفیق عطا فرما رہے ہیں وہ چاہے کم ہو لیکن اپنے حالات کے مطابق نبھا کر کرتا رہے آدمی, تو انشاءاللہ کوئی گھاٹا نہیں اللہ کی رحمت, اللہ تبارک و تعالیٰ اسی میں انشاءاللہ شاء اللہ باقاعدہ فرمائے. یہ دیکھو ہمارے حضرت فرماتے تھے یاد رکھنے کی بات, یہ دیکھو کہ صراط مستقیم پر ہو, سیدھے راستے پر, کہ جو واجبات اور فرائض ہیں اور سنتیں ہیں وہ ادا ہو رہی ہیں اور گناہوں سے محفوظ رہنے کی کا اہتمام ہو رہا ہے. اس کے بعد جو کچھ نوافل کی توفیق ہو جاتی ہے سمجھو کہ میرے حق میں انشاءاللہ یہی بہتر ہے. پھر بڑے لوگوں کو کیا حالات دیکھتے رہو, اس سے یہ عبرت ضرور حاصل کرو کہ بھائی وہ اتنا کرتے تھے تو کم از کم ہم تھوڑا سا اس میں اور اضافہ کر لیں, لیکن بالکل نقل اتارنے کی کوشش نہ کرو. تو ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ بھائی فرماتے تھے حضرت حکیم الامت صلی اللہ تعالیٰ صدر اللہ تعالیٰ ان کے درجات بیان فرمائے, ان کی خدمت میں بڑے بڑے لوگ آتے تھے, ان کے جو خلفاء ہیں, ان کے جو مریدین متبعین ہیں, بڑے بڑے اونچے حالات کے لوگ, کوئی عبادت بہت کر رہا ہے, کوئی ریاضت بہت کر رہا ہے, کوئی کسی کے اوپر احوال عجیب عجیب طاری ہو رہے ہیں, عجیب و غریب مقامات سے گزر رہا ہے, وہ سارے حالات بیان کرتے تھے حضرت والا کی خدمت میں. تو بعض اوقات ہمیں یہ خیال ہوتا تھا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ بڑے اونچے احوال کے لوگ ہیں, اور اونچے احوال کے لوگ ہیں آ کر یہ بیان کرتے ہیں, ہم تو ان کے پاکھنڈ بھی نہیں, ہم تو ان کے تھوڑا سا دسواں بیسواں حصہ بھی ہمیں اس کا حاصل نہیں, اس کی حسرت ہوتی تھی. تو ایک دن حضرت والا قدس اللہ تعالیٰ صدر نے, حضرت حکیم الامت قدس اللہ صدر نے مجلس میں یہ بات بیان فرمائی کہ بھائی ہر ایک آدمی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ الگ ہے, یہ احوال, یہ مواجید, یہ ریاضتیں, یہ سب ہر ایک انسان کے لحاظ سے الگ ہیں, ایک کو دوسرے کے اوپر قیاس نہیں کرنا چاہیے تو فلاں ایسا کرتا تو میں بھی ایسے کروں, بلکہ ہر ایک کے حالات الگ ہیں. اور تمہیں تمہارے شیخ نے جو بتا دیا کہ تم یہ کرو تو تمہارے حق میں بس وہی ٹھیک ہے, پھر ادھر ادھر زیادہ دیکھنے کی ضرورت نہیں. تمہارے شیخ نے تمہارے حالات کے مطابق, تمہاری ضروریات کے مطابق, تمہارے استطاعت کے مطابق ایک چیز تجویز کر دی تمہارے ہاتھ میں, بس اس پر قانع رہو. دوسری جگہ جاؤ گے, ادھر ادھر نظر ڈالاؤ گے, معلوم ہوگا صاحب پورا تو یہ بھی کر رہا ہے, فلاں یہ بھی کر رہا ہے, تو اس سے تمہیں اس پر اپنے آپ کو قیاس کرنے کی ضرورت نہیں. تمہیں جو کچھ دے دیا ہے اس کے اوپر لگے رہو, جب شیخ چاہے گا اور دیکھے گا مناسب سمجھے گا اضافہ کر دے گا اس میں تمہارے حالات کے مطابق. تو یہی راحت کی بات ہے کہ آدمی کو خود فیصلہ کرنے کی ضرورت نہیں, جب شیخ دیکھے گا تو وہ خود بتا دے گا کہ بھائی اس اندر پورا چیز اضافہ کر دے, جب تک وہ نہیں کرتا تو اس وقت تک اسی میں لگے رہو, اسی پر یہ سمجھو کہ میری دنیا آخرت کی سرا وسرا اسی میں. تو ہمارے حضرت والا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے اوپر ایک شعر بھی کہا, اور بڑا اچھا شعر حضرت فرمایا, اکثر پڑھا کرتے تھے, فرمایا کرتے تھے کہ مجھ کو اس سے کیا غرض, کس جام میں ہے کتنی میں, مجھ کو اس سے کیا غرض, کس جام میں ہے کتنی میں, میرے پیمانے میں لیکن حاصل میں خانہ ہے, میرے پیمانے میں لیکن حاصل میں خانہ ہے, مجھے اس سے کیا غرض, کون سا کتنا گلاس بھرے بیٹھا ہے, مجھے تو اللہ میرے ساتھی نے جو کچھ مجھے دیا ہے تو وہ میرے لیے میخانے کا حاصل ہے, میری ضرورت کے مطابق, میری حاجت کے مطابق, میرے حالات کے مطابق وہی چیز ہے, مجھ کو اس سے کیا غرض, کس جام میں ہے کتنی میں, میرے پیمانے میں لیکن حاصل ہے میخانہ. تو آج اس کو غنیمت سمجھو, اس کو غنیمت سمجھ کر اس میں لگے رہو, انشاءاللہ تم انشاءاللہ پہنچ جاؤ گے. ایک پہلو تو اس حدیث کا یہ ہے, دوسرا پہلو وہ بھی حضرت حکیم الامت قدس اللہ تعالیٰ صدرہ کی تعلیم ہے, اور ہمارے حضرت والا اس کے اوپر خاص طور سے بہت زور دیا کرتے تھے کہ بھائی دین کی طرف آئے تو آؤ, بڑی خوشی سے آؤ, اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں برکت عطا فرمائے, لیکن اس طرح نہ آؤ کہ انگلیاں اٹھنے لگے, انگلیاں اٹھنے لگے کہ اس شخص ایک دم سے یا تو کچھ بھی نہیں تھا یا رات رات بھر جاگ رہا ہے اور دنیا سے بالکل پتہ تعلق کر لیا ہے, ساری کو دنیا ہو بیٹھا ہے, اور انگلیاں اٹھنے لگے کہ دیکھو یہ کیا اثر کیا ہو گیا. فرماتے ہیں اس طرح خطرہ دو خطرے ہیں, ایک تو وہ جو حدیث میں بیان فرمایا کہ ایک دم سے جب زبردست انقلاب لے کر آئے تو جتنی تیزی سے کلابازی کھائی ہے اتنی تیزی سے دوسری کلابازی بھی کھا سکتے ہو. اگر تدریج کے ساتھ حکمت کے ساتھ چلو گے شیخ کی رہنمائی میں تو انشاءاللہ تعالی اس میں ٹھوکریں کھانے کا امکان کم ہے, اس میں اندیشہ زیادہ ہے. ایک تو بات یہ ہوتی ہے کہ اس میں اندیشہ ہے, پلٹ کچھ دنوں کے بعد ایک دم سے معاملہ ٹھنڈا نہ ہو جائے گا. دوسرا اندیشہ یہ ہے کہ ایک دم سے جب آدمی پلٹتا ہے تو شیطان پیچھے لگ جاتا ہے کہ بھائی دیکھو تم اب کیا سے کیا ہو گئے اور اب تمہارے تم بڑے نیک بن گئے, بڑے صالح ہو گئے, بڑے متقی بن گئے, ساری دنیا گمراہ ہے, ساری دنیا فاسق فاجر ہے اور تم دین کے راستے پر چل رہے ہو. یہ بہکا کر انسان کے دل میں عجب اور تکبر پیدا کرے. اس واسطے فرمایا کہ اس طرح نہ کرو کہ انگلیاں اٹھنی شروع ہو جائیں, بلکہ ہمارے حضرت اس کی مثال بڑی پیاری دیا کرتے تھے کہ اس طرح کرو کہ جیسے ایک بچہ نابالغ بچہ بالغ ہو جاتا ہے, جب بچہ ابھی بچہ ہے نابالغ ہے اور ایک مرحلے پہ جا کر بالغ ہو جاتا ہے, کسی کو پتہ چلتا ہے کہ آج بالغ ہوا یا کل ہوا یا پرسوں ہوا, وہ دھیرے دھیرے کرتے 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 نابالغ سے ہوتے ہوتے ایک دم سے بالغ ہو گئے, دیکھتے دیکھتے معلوم ہوا کہ گاڑی بھی نکل آئے گا مجھے بھی نکل آئے گا. تو یہ اس طرح ہوا کہ کسی کو پتا بھی نہ چلا اور کہاں سے کہاں پہنچ گیا. تو شیخ جب جو راستہ بتاتا ہے اس میں اس بات کا بھی لحاظ رکھتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ایک دم سے چوپر عجب تاری ہو جائے, تکبر آ جائے, دوسروں کی حقارت پیدا ہو جائے. ان باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر چلو دھیرے دھیرے شیخ کی رہنمائی میں, تو اس سے انشاءاللہ تعالی برکت ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت سے ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. اگلی حدیث بھی ملتی جلتی ہے, یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے اور وہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لن یشاب ھذا الدین احد الا غلبہ تسدد وقارب. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اس دین کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے جو اس دین کے ساتھ کشتی لڑ کر, ترجمہ یہی ہو سکتا ہے اس کا کہ اس کے دین کے ساتھ کشتی لڑ کر اس کے اوپر غالب آنا چاہے دین پر, تو دین پر کبھی غالب آ نہیں سکے گا, دین ہی اس پر غالب آ جائے گا. لہذا سیدھا ہونے کی کوشش کرو اور پوری طرح سیدھے نہ ہو سکو تو سیدھے ہونے کے قریب قریب آ جاؤ. یہ ہے الفاظ حدیث کے, لفظ استعمال فرمایا کہ دین کے ساتھ کشتی کرنا, شدت کے ساتھ غالب آنے کی کوشش کرنا تشدد کے ساتھ. معنی اس کے یہ ہے کہ آدمی یہ فکر کرے کہ بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ہر وقت مین میک نکالتا رہے اور مین میک نکالنے کے اندر ہی پڑا رہے کہ کسی وقت بھی کوئی بات کہیں خلاف اولا بھی نہ ہو مثلا, اور کسی وقت میں بھی ذرا بھی کوئی شبہ جو ہے وہ بھی پیدا نہ ہو. تو ہر وقت اگر اس غلو کے اندر پڑا رہے گا تو فرمایا کہ کبھی دین پر غالب نہیں آ سکتا, دین ہی غالب آ جائے گا اس کو, مطلب کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں گڑبڑ کہیں نہ کہیں ٹھوکر کھا جائے گا اور اس کوشش میں کامیاب نہیں ہو. مقصود حدیث کا یہ ہے کہ غلو دین کے اندر غلو سے بچنا. غلو کے کیا معنی؟ کہ جو طریقہ اعتدال کا ہے, جو سنت کا اعتدال کا طریقہ ہے اور جو بزرگوں نے اعتدال کا طریقہ اختیار کیا, اس سے زیادہ آگے بڑھ کر اور اس سے زیادہ آگے بڑھ کر معمولی معمولی چیزوں کے اندر مین میچ نکالنا اور اس کی بہت زیادہ ایسی چیزوں کی تحقیق تفتیش میں پڑھنا کہ جن کا تحقیق میں پڑھنے کا اللہ نے ہم کو مکلف نہیں کیا, وہ اگر کرتے رہو گے تو یہ دین کے ساتھ کشتی لڑنا ہے. تو ایسا نہیں, بلکہ سیدھے ہونے کی پوری کوشش کرو. اور یہ بتا دیا کہ پوری طرح سیدھے ہو پاؤ نہیں ہو پاؤ گے, لہذا قریب قریب پہنچ جاؤ. اس سے ان لوگوں کی مناہی مقصود ہے کہ جو بہت ہی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں مین میچ نکالتے ہیں. اب یہ ہے بڑا ایسا معاملہ کہ دو دو چار کر کے بتانا مشکل ہے کہ کون سی چیز ایسی ہے کہ جو اس مین میچ کی اور غلو کی تعریف میں آتی ہے, کون سی نہیں آتی. لیکن مثالیں دو چار دیتا ہوں تو اس سے شاید سمجھ میں آئے بات. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ تشریف لے جا رہے تھے تو دیکھا کہ ایک شخص جو ہے بازار میں ہاتھ میں ایک کھجور اٹھائی ہوئی ہے اور بازار میں اعلان کرتا پھر رہا ہے, بھائی یہ کھجور مجھے پڑی ہوئی ملی ہے, جس کی ہو وہ مجھ سے لے لے. اعلان کرتا جا رہا ہے ایک کھجور اور اس کے بارے میں اعلان کرتا پھر رہا ہے کہ یہ مجھے کہیں پڑی مل گئی ہے, جس کی ہو وہ سے آ کے لے لے. سرکار قاسم رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا تو اس کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ چھوڑ اسے اعلان کر, کھڑے اس کھجور اور اعلان کرنے کو چھڑوا کر اور کہا کہ آئندہ اگر یہ ایک کھجور کے اعلان کرتے ہوئے دیکھا تو کوڑا لگاؤں گا. اب یہ اس کو کہیں ایک کھجور پڑی ہوئی ملی تو اس نے سوچا وہی یہ بات آئی کہ بھائی یہ کھجور اگر میں کھا لوں تو کہیں کسی کی پتہ نہیں کس کی حرام نہ ہو یہ نہ ہو, یہ دماغ میں آ گیا. تو اس کے اوپر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ اس کے تم مکلف نہیں. یہ ایسی چھوٹی سی چیز ہے کہ اگر فرض کرو کسی کی کھجور گر بھی گئی ہوگی تو وہ اس کی تلاش میں نہیں پھرتا ہوگا کہ مجھے کہیں سے ملے, اور اگر کھا لو گے تو کوئی اس بات کا اندیشہ نہیں ہے کہ قیامت میں تمہیں پکڑ لے وہ کہ صاحب میری کھجور کیوں کھا لی تھی. تو چھوٹی سی چیز ہے. اب تمہارا یہ اعلان کرنا مجمع عام میں یہ ایک تقوی کا اظہار ہے, تقوی کی نمائش ہے کہ تم یہ اعلان کرتے بتاؤ کہ بھائی مجھے اتنا اہتمام ہے کہ ذرا سی کھجور کو بھی میں بغیر اس کے اعلان کے نہیں کھا سکتا. تو اس تقوی کا کی نمائش اور تقوی کا ریا کا دکھاوا جو ہے یہ اللہ کو پسند نہیں, اس سے بہتر ہے کھا لو. حضرت عمر نے روکا. اس کو ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے, اللہ تعالیٰ ان کے درجات بیان فرمایا, ہمارے فرماتے ہیں کہ ایک ہوتا ہے تقوی, ایک ہوتا ہے تقوی کا حیضہ. یہ تقوی کا حیضہ کہ اس کو چھوٹی سی تھوڑی سی بات ہے اس کو لے کے اور بس دکھانا شروع کرنا شروع کر دیا. تو اسی میں راستہ مار دیتا ہے شیطان کہ دیکھ بھائی تو اتنا متقی ہے کہ ایک کھجور بھی تھی بغیر اعلان کے نہیں کھائی, اور وہ دماغ میں یہ بات بٹھا دی کہ میں بڑا دیندار ہوں اور دوسرے لوگ جو ہیں وہ اس کا لحاظ نہیں کرتے. یہ بات اس کے اوپر یہ ہے غلو فی الدین کے اندر داخل کا. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ تشریف لے جا رہے ہیں جنگل میں سفر میں, راستے میں حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ بھی ساتھ تھے, حضرت فاروق اعظم تھے اور حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ وہ بھی صحابی ہیں, دونوں جا رہے تھے سفر میں. راستے میں ضرورت پیش آئی وضو کرنے کی تو دیکھا ایک حوض ہے سامنے تالاب, تو سوچا کہ جا کے وضو کر لیں اس تالاب سے. تالاب تھا تھوڑا چھوٹا اور جنگل میں بھرا ہوا تھا. تو اب حضرت عمرو بن عاص کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ یہ تالاب چھوٹا سا ہے, پانی ہے اور خدا جانے یہاں پر درندے ورندے بھی پھرتے رہتے ہیں, بھیڑیا بھیڑیا کتے وغیرہ پھرتے رہتے ہیں. کسی کتے نے اگر منہ ڈال دیا ہوگا یا کسی بھیڑیے نے منہ ڈال دیا ہوگا تو یہ تالاب جو ہے یہ ناپاک ہو گیا ہوگا, ناپاک نہ ہو گیا ہوگا. یہ فکر دماغ میں آئی. دوسری طرف مسئلہ شرعی یہ ہے کہ اگر آپ جا رہے ہیں اس طرح تالاب آپ کو نظر آیا اور آپ نے کسی کتے کو بھیڑیے کو منہ ڈالتے دیکھا نہیں تو بس سمجھیں گے کہ پاک ہے, ہمارے وضو کرنا حلال ہے, اس سے وضو ہو جائے گا ہمارا, غسل کریں گے غسل ہو جائے گا, وضو کریں گے وضو ہو جائے گا. تو لیکن حضرت عمر نے آج کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ بھائی پتا نہیں کسی نے ڈال دیا ہوگا تو ناپاک نہ ہو گئے. تو وہ اس فکر میں کہیں دیکھا دور وہ کوئی آدمی تھا جو اس خوف کا مالک تھا تالاب کا, تو یہ جناب اس کے پاس دوڑ کے جا کے اسے پوچھنا شروع کیا کہ بھائی یہ حوض تمہارا ہے کہ یہ تمہارے اس حوض کے اوپر نرندے اور چوپائے اور یہ کتے اتے آ کے پانی تو نہیں پیتے؟ یہ جا کے اس کو آواز دے کے پوچھا. بہت سارے قدم پیچھے تھے, انہوں نے زور سے آواز دے کے اس سے کہا کہ اے بھائی اس حوض والے اس سوال کا جواب مت دینا, مت بتانا کہ یہاں پر درندے پیتے ہیں کہ نہیں پیتے ہیں پانی. مر یا ہریا صاحب الحوض لا تخبرنا, اے حوض والے مت بتانا. مطلب یہ ہے کہ جب شریعت نے ہمیں اس بات کی اجازت دی ہے کہ جب تک تم اپنی آنکھوں سے کسی پانی کو نجس ہوتا ہوا ناپاک ہوتا ہوا نہ دیکھ لو اس وقت تک تمہارے لیے وضو کرنا حلال ہے, تو اب خام کا پوچھ گچھ کر کے تکلیف تفتیش کر کے اپنے اوپر سختی عائد کرنے سے کیا حاصل, کیوں سختی عائد کریں؟ اس واسطے فرمایا کہ نہیں یا صاحب الحوض لا تخبر, یہ منع کر دیا کہ جب شریعت نے جتنی چیز کی اجازت دی ہے سہولت ادا فرمائی ہے تو اس سہولت کو استعمال کرو, وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے. اور زیادہ کل کا میں پڑھو گے تو کوئی چیز دنیا میں حلال نہیں ملے گی, کوئی چیز پاک نہیں ملے گی. میرے والد ماجد قلص اللہ تعالیٰ صلی اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائیں. ایک صاحب اسی طرح اسی خود قدر میں لگے رہتے تھے, فلاں چیز میں کیا ہے فلاں چیز میں کیا ہے. تو ایک دن ان سے والد صاحب نے فرمایا کہ بھائی دیکھو اتنی خود قدرت نہیں کرنی چاہیے, اور دیکھو یہ اگر اتنی خود قدرت کرو گے تو یہ تمہاری روٹی جو کھاتے ہو نا یہ بھی حرام ہے تمہاری. وجہ اس کی ہے کہ ذرا کبھی جا کے دیکھو جہاں یہ گندم نکلتا ہے نا, گندم اگتا ہے, اس گندم کے اگنے کی جگہ پر جہاں پر اس کا ڈھیر لگایا جاتا ہے اور اس کے اوپر سے وہ اس کو چھلکا ولکا نکالتے ہیں تو اس وہ بیل ویل نکالتے ہیں. اب تو خیر وہ مشینیں آ گئی, پہلے اس زمانے کے اندر سب بیل کیا کرتے تھے یہ کام, اور وہ کافی دیر تک اس کو راؤنڈ رہتے ہیں اور اپنی ساری ضروریات اسی میں پوری کرتے ہیں اسی گندم کے اندر. تو حضرت والد صاحب نے فرمایا کہ اگر تم جاتے ہو منظر دیکھ لو تو گندم کا کوئی دانا بھی حلال اور پاک نہیں رہ سکتا, اس واسطے کہ وہ سب وہاں سے ہو کے آیا ہے. اور وہ خدا جانے بیل کا اور بیلوں کے کیا پیشاب پکانا خدا جانے کیا کچھ اس کے اندر ملا ہوا ہے, اور پھر آ کر وہی گندم جو ہے وہ پیسے جاتا ہے, اسی سے آٹا بنتا ہے, اسی کی روٹی کھاتے ہیں. اگر اتنی مین میک میں پڑ گئے تو یہ روٹی کا نوالہ تمہارا حلال نہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا مکلف کیا نہیں, ہم جب آٹا خرید کر لائے تو اب اس میں بحث پڑے بھائی تم کہاں سے یہ آٹا لائے تھے اور کس جگہ سے خریدا تھا اور کس کھیت سے وہ گندم اگی تھی اور کھیت میں کس طرح اس کو روندا دیا تھا, اس میں بیل کتنے کھڑے تھے, یہ سب تفصیلات معلوم کرنے کی تمہیں شریعت سے مکلف کیا نہیں. جب مکلف نہیں کیا تو بس اس سہولت سے فائدہ اٹھاؤ اور اس کو استعمال کرو, یہ ہے. ورنہ تو دنیا میں آدمی زندہ رہ نہیں سکتا اگر یہ اصول شریعت کا استعمال نہ کیا جائے. شریعت کس کی شریعت ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی, جو عالم الغیب والسماوات والارض ہیں, انہوں نے ہمارے واسطے یہ آسانی کے راستے پیدا فرمائے ہیں. تو جب انہوں نے راستے پیدا فرمائے ہیں تو ہم اپنے اوپر سے زبردستی اس کے اوپر کیوں مشکلات عائد کریں؟ اس واسطے ایسی ہر سال کی بات یاد آ گئی, کسی نے آ کر کہا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ سے یہ تمہارا زمانہ ہے, کہا کہ حضرت آج کل آپ کی فتوحات پھیل گئے روم میں بھی اور ایران میں بھی, مسلمان وہاں چلے گئے, وہاں سے تجارت ہوتی ہے, کپڑے آتے ہیں وہاں, تو جو چادریں آتی ہیں اور یہاں بکتی ہیں, ہم نے سنا ہے کہ وہاں جب یہ ان کو چادریں بنائی جاتی ہیں تو ان چادروں میں آب پیدا کرنے کے لیے, یعنی ذرا سی چمک پیدا کرنے کے لیے یہ کسی جانور کا پیشاب استعمال کیا جاتا ہے, اور اس پیشاب جو چیز استعمال کی جاتی ہے اس میں کسی جانور کا پیشاب شامل ہوتا ہے, اور اس کی وجہ سے چادر جو ہے وہ